أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال جل وعلا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان ننفق في سبيلك آمین یا رب العالمین. میں نے آج پھر وہ آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے جو اس سے پہلے کئی جمعوں میں بھی سامنے آتی رہی ہے، لیکن مجھے آج اس کے صرف پہلے حصے کے بارے میں کچھ عرض کرنا ہے. میں نے یہ بات بارہا آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ قرآن مجید میں خود اللہ نے اپنی اس کتاب کی جو مدح فرمائی ہے مختلف مقامات پر، مختلف اسالیب میں، مختلف انداز میں، وہ بجائے خود ایک اہم موضوع ہے. قرآن مجید کا کوئی طالب علم اسی کو اپنے سامنے رکھے کہ قرآن مجید کا از اول تا آخر مطالعہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اس کتاب کی مدح اور تعریف کن کن مقامات پر اور کن کن اسالیب میں کی ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی مفید ایک کوشش ہوگی. لیکن یہاں خاص طور پر قرآن مجید کے لیے تین الفاظ آئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اب اس کے بعد اس قرآن کے بارے میں بہت مختصر الفاظ میں کچھ بنیادی باتیں اللہ نے فرمائی تاکہ ہم اس کی عظمت کا کسی قدر اندازہ کر سکیں، اور چونکہ رمضان مبارک کی فضیلت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، تو اگر ہم قرآن مجید کی عظمت سے کچھ واقف ہوں گے تو اس ماہ مبارک کی فضیلت سے بھی آگاہ ہو سکیں گے، اور پھر اس کے کما حق ہو ہم محنت کر سکیں گے. فرمایا ہدل للناس، پہلی بات یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے، رہنمائی ہے لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے. دوسری بات وبینات من الہدا، ہدایت بھی کوئی گنجلک انداز میں نہیں، مبہم انداز میں نہیں، کوئی پہیلیاں نہیں بجھوائی گئی ہیں، کوئی معمے حل نہیں کروائے گئے ہیں، کوئی بہت ثقیل زبان استعمال نہیں کی گئی ہے، بلکہ بینات من الہدا. بین یہ اردو زبان میں لفظ مستعمل ہے، وہ چیز کہ جو از خود واضح ہو، روشن ہو. آفتاب آمد دلیل آفتاب، سورج طلوع ہو جائے تو اب اسے اپنے وجود کے لیے کسی اور دلیل کی احتیاج نہیں ہے، وہ تو خود اپنے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے. تو بین شے وہ ہے جس کو واضح کرنے کے لیے کسی اضافی وضاحت کی ضرورت نہ ہو. تو فرمایا بینات من الہدا، یہ ہدایت کی نہایت روشن باتیں، روشن چیزیں، از خود واضح امور. اور تیسری چیز والفرقان، ابھی میں نے لفظ استعمال کیا تھا، یوم البدر کو یوم الفرقان کہا گیا. یوم الفرقان وہ دن جس نے کہ حق و باطل کو جدا جدا کر دیا. بات واضح ہو گئی کہ ایک طرف 1000 تیاری سے آئے ہوئے لوگ، کیل کانٹے سے لیس، بہت اسلحہ اس کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، اور مقابلے میں 313 تقریباً نہتے، سب کے پاس تلواریں تک نہیں، کسی کے پاس نیزہ ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ نہیں، کل 2 گھوڑے، مقابلے میں 100 گھوڑوں کا ایک رسالہ، پورے اہتمام کے ساتھ. یعنی جہاں تک جسے آپ کہتے ہیں کہ رسالہ جو ہے، وہ تو در حقیقت فوج میں اور جنگ کے موقع پر اہم ترین شے ہے، فیصلہ کن شے ہے، تو اس میں تو نسبت 1:50 کی تھی، کہاں 2 گھوڑے اور کہاں 100 گھوڑے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود جب فتح ہوئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان آپ کے 313 نہتے صحابہ کو، تو گویا کہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید و نصرت کس کے شامل حال ہے. فرق ہو گیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا ہو گیا. تو جس طرح یوم البدر یوم الفرقان ہے، اسی طرح پورا قرآن مجید الفرقان ہے. اسی لیے آپ نے قرآن مجید کے لیے فرقان حمید کا لفظ بھی سنا ہوگا، قرآن مجید و فرقان حمید. فرقان وہ شے ہے جو فرق کر دے، علیحدہ علیحدہ کر دے، جدا کر دے، کہیں کوئی ابہام نہ رہے، کہیں کوئی اشکال نہ رہے. تو یہ جو 3 اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں قرآن مجید کے بیان میں، ان میں پہلی بات تو یہ کہ ہدایت کا مفہوم کیا ہے اسے سمجھ لینا چاہیے. اور آج میں ذرا تفصیل کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید کی ہدایت کے 4 پہلو یا اس کی 4 ڈائمینشنز، یہ ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اور ہمیں گن کر انہیں یاد کرنا چاہیے. پہلے لفظ ہدایت کو سمجھیے، ہدایت کہتے رہنمائی، اگرچہ عربی زبان میں اس لفظ کا استعمال بہت وسیع ہے. رہنمائی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی شخص آپ سے کوئی پتہ پوچھ رہا ہو تو آپ اسے بتا دیں کہ فلاں جگہ ہے، ادھر جاؤ، دائیں مڑنا، پھر بائیں مڑنا، پھر آگے جانا، پھر وہ چوک آئے گا، پھر ادھر جانا، پھر وہ اس جگہ تم پہنچ جاؤ گے. یہ بھی رہنمائی ہے، یہ بھی ہدایت ہے. اور یہ بھی رہنمائی ہے اور ہدایت ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہو جائیں اور اس کو اس منزل مقصود تک خود جا کر پہنچا دیں. پہلا قدم بھی رہنمائی ہے، اور وہ تکمیل جو ہے منزل مقصود تک پہنچا دینا، یہ بھی رہنمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ انعام میں اہل جنت کا ایک قول نقل ہوا ہے کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور وہ حمد کیا ہے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور وہاں در حقیقت اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کل شکر اور کل سپاس اور کل تعریف اور کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم ہرگز یہاں تک نہ پہنچ پاتے اگر وہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. تو ہدایت کا اشارہ کر دینا بھی رہنمائی، اور منزل مقصود تک پہنچا دینا بھی رہنمائی. پہلی تو یہ بات ذہن میں رکھیے. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، زندگی کی ابتدا سے لے کے اختتام تک کہیں گے. ادنا سے ادنا آدمی بھی کہتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ آدمی بھی کہتا ہے، ایک عامی بھی کہتا ہے اور عالم و فاضل بھی کہتا ہے، بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی اپنی زندگی کی آخری سانس تک نماز پڑھے گا تو کہے گا اہدنا الصراط المستقیم. کیا معنی؟ کیا اسے ہدایت ملی نہیں؟ وہ ہدایت ملی ہے، لیکن ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے. ہدایت کی تکمیل تو تب ہوگی جب بالفعل جنت میں داخلہ ہو جائے. کچھ پتا نہیں کہ کسی بڑے سے بڑے نیک شخص کا قدم جو ہے عمر کی آخری منزل میں کہیں پھسل جائے اور وہ جہنم میں جا گرے. قرآن مجید میں سورہ اعراف میں مثال ہے بالعام بن بعورا کی، تو وہ شخص الذی آتیناہ آیاتنا، اس شخص کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی، ولو شئنا لرفعناہ بہا، ہم چاہتے تو اسے اور بھی بلندی عطا فرماتے، ولکنہ اخلد الی اللب، لیکن نفس کے ایک پھندے میں پھنس کر وہ شخص جو ہے وہ اپنا سارا کیا کرایا ضائع کر چکا اور وہ جہنم کے حوالے ہو گیا. ایک حدیث میں یہ تنبیہ آئی ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جنتیوں کے سے کام کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اچانک اب اس کے کا معاملہ بدل جاتا ہے اور وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے اور جہنم میں جا بیٹھتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مرحلہ زندگی کا آخری سانس تک نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی بھی فرد نوع بشر کسے باشد اس ہدایت کی درخواست سے مستغنی ہو سکے کہ پروردگار مجھے ہدایت دے، یا ہدایت دیے رکھ، یا ہدایت پر استقامت عطا فرما، یا اور ہماری ہدایت میں اضافہ فرما۔ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا۔ اب آپ سب سے آخری مثال دے رہا ہوں، اور کون سی مثال رہ جائے گی؟ کیا حضور نے اپنی حیات دنیاوی کے آخری لمحے تک نماز ادا نہیں کی؟ اور اگر نماز ادا کی تو کیا اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں فرمائی؟ اور کیا اس کے آخر میں یہ الفاظ جو آئے اہدنا الصراط المستقیم؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے تو تابع دیگر کے رسل معلوم ہوا کہ اس ہدایت سے ہم کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات اس ہدایت کے بارے میں یہ جانیے کہ اس کی چار ڈائمنشنز ہیں قرآن مجید کی ہدایت۔ نمبر ایک، یہ ڈائمنشنز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارا جو سپیس کا کانسیپٹ ہے اس میں ہم تین اس کی سمتیں یا تین اس کی ابعاد یا ڈائمنشنز جانتے ہیں، لمبائی ہے، چوڑائی ہے، اونچائی یا گہرائی۔ اگر یہ گڑھا ہوتا، یہ بیسمنٹ ہوتا تو اسے گہرائی کہتے، یہ کمرہ ہے زمین کے اوپر تو یہ اونچائی ہے اس کی۔ لمبائی، چوڑائی اور تیسری یا گہرائی یا اونچائی، اور تین ڈائمنشن سے چھ اس کی اطراف وجود میں آئی، دو عرض ہیں، دو طول ہیں، اور ایک فرش اور اس کا پھر ایک چھت ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ آج کل ایک تصور ہے فزکس کی دنیا میں کہ ٹائم از دی فورتھ ڈائمنشن آف اسپیس، یہ وقت جو ہے، زمان بھی مکان کی چوتھی ایک سمت ہے۔ تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں چار سمتیں آج، تاکہ یہ حرف جو عدد ہے چار کا وہ آپ کے ذہن میں چپک جائے، اس کے لیے میں نے یہ پوری تفصیل بیان کی ہے کہ چار کو دو سے ضرب دیجئے تو آٹھ، آٹھ الفاظ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ نمبر ایک، قرآن کی ہدایت نظری اور فکری بھی ہے اور عملی بھی ہے، دونوں اعتبارات سے کامل، یہ ایک ڈائمنشن اس کی مکمل ہوئی۔ قرآن مجید کی ہدایت انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، ایک فرد کے لیے بھی ہدایت و رہنمائی ہے اور پورے نظام اجتماعی کے لیے بھی، انسان کا جو بھی نظام اجتماعی ہے، اس کے جو بھی پیچیدہ مسائل ہیں، اس کے جو بھی پرابلمز ہیں، اس کی جو بھی گتھیاں جو ہیں، وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جا رہی ہیں، ان سب کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ یہ رہنمائی نظری اور فکری اور علمی بھی ہے اور عملی بھی ہے، یہ رہنمائی انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ نمبر تین، یہ رہنمائی عامی انسان کے لیے بھی ہے، جو پڑھا لکھا نہ ہو، عالم و فاضل نہ ہو، منطق کو نہ جانتا ہو، فلسفہ اور حکمت کی اسے ہوا نہ لگی ہو، اس کے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے۔ اور سب سے بڑے فاضل اور بلند ترین حکمت اور فلسفے کے معیار کے اوپر فائز انسان کے لیے بھی اس میں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس بود اور اس فصل کو ذہن میں رکھیے کہ ایک عامی انسان بھی اس سے محروم نہیں رہے گا، بلکہ ایسے محسوس کرے گا جیسے یہ کتاب اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، یہ کتاب جو ہے گویا کہ اس کا مخاطب ہے ہی وہ، اور ایک بڑے سے بڑا فاضل، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا حکیم، بڑے سے بڑا فلسفی بھی، جس کی میں مثال دیا کرتا ہوں اس دور میں علامہ اقبال کی شخصیت، ظاہر بات ہے کوئی ان کی اور کسی پہلو سے کوئی ان سے اختلاف کرے، کوئی علمی مسائل ہیں کہ جن میں آج کل بھی بڑی بحثیں چھڑی ہوئی ہیں، میں اس میں اس وقت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ شخص کہیں بسم اللہ کے گنبد میں نہیں رہا، کہیں کسی ایک کنویں کے اندر اس کی زندگی محدود نہیں رہی، اس نے مشرق و مغرب کے فلسفے کھنگالے ہیں، اس نے اپنے دور کے پورے جو بلند ترین سطح پر ہے فکر کی، اس پر علم حاصل کیا ہے، اور اس نے صرف یہی علم حاصل نہیں کیا، اس نے جرمنی اور انگلستان میں جا کر علم حاصل کیا۔ آج جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں جرمنی اور انگلستان، یہ بالکل بے معنی سے الفاظ ہیں۔ آج تو ہمارا مزدور جاتا ہے، ان پڑھ آدمی جاتا ہے، چٹے ان پڑھ لوگ جو ہے وہ آپ کو انگلستان کے اندر مل جائیں گے، اعلیٰ ترین سوٹ بوٹ پہنے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن معلوم ہے کہ وہ وہاں پر گئے ہوئے کسی مزدوری کے لیے۔ لیکن یہ آپ اندازہ کیجئے، آج سے 80 برس پہلے کا انگلستان اور آج سے 80 برس پہلے کا جرمنی، وہ جرمنی اور وہ انگلستان، وہاں وہ شخص گیا ہے اور وہاں جا کر اس نے کہا ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، یہ سارا دانش اور یہ اس کی تہذیب، اور اس نے کہا کہ اس تہذیب کے یہ ساری کی ساری جو ہے مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. جس شخص نے اس نے قریب جا کر ایک محکوم قوم کا فرد گیا ہے وہاں پر، وہ اس وقت حاکم قوم کا فرد نہیں تھا، آزاد قوم کا فرد نہیں تھا، پھر یہ کہ اس نے وہاں فلسفہ پڑھا ہے اعلیٰ ترین علمی سطح پر ادب اور فلسفے کا مطالعہ کر کے، اور پھر اگر اسے نہ کہیں جہاں میں اماں ملی، جو اماں ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، اگر اسے اگر کوئی سکون حاصل ہوا ہے، اس کے ذہن اور فکر کی جو علمی پیاس تھی اسے اگر سیری ہی ملی ہے، تو قرآن مجید کے دامن میں آ کر تو معلوم ہوا کہ یہ ہے وہ دوسری ڈائمنشن جس کو ذہن میں رکھیے. قرآن مجید کی ہدایت علمی بھی ہے، نظری اور فکری بھی ہے، لیکن عملی بھی ہے. قرآن مجید کی ہدایت انفرادی سطح پر بھی ہے اور بلند ترین منزلیں جو ہو سکتی ہیں اجتماعی زندگی کی ان کے لیے بھی ہے. قرآن مجید کی ہدایت ایک عامی انسان کے لیے بھی ہے اور بڑے سے بڑے حکیم اور فلسفی اور عالم و فاضل کے لیے بھی ہے. اور چوتھی ڈائمنشن، قرآن مجید کی ہدایت آج سے 1400 برس کے لیے پہلے کے لیے بھی تھی، اور یہ تا قیام قیامت. ابھی کتنا اور علم کا دائرہ وسیع ہو جائے گا، کتنا اور خزانہ جو ہے انسانی معلومات کا جو ہے وسیع سے وسیع تر ہو جائے گا، آج ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. جیسے کہ آج سے 100 برس پہلے آج کی جو کیفیات ہیں ان کا اندازہ ممکن نہیں تھا، لیکن یہ یقین رکھیے کہ انسان کا علم، انسان کا فکر، انسان کا فہم جہاں تک بھی پہنچے گا تا قیام قیامت، اس کی رہنمائی کی کامل ضرورتیں اس قرآن مجید سے پوری ہوگی. تو یہ چار ڈائمنشن ذہن میں رکھیے. اب میں ان کو بوائل ڈاؤن کر رہا ہوں کہ جو شخص قرآن مجید کا یہ فہم اور فکر اور قرآن مجید کا علم حاصل کرنا چاہے تو وہ دو اس کے درجوں کو اپنے ذہن میں ڈسکریٹلی علیحدہ علیحدہ معین طور پر ان کا ایک شعور حاصل کرے. اور اس ضمن میں میں حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جو میری کتاب ہے جس کا بارہا ذکر ہوا ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، میں نے اس میں 5 حقوق معین کیے ہر مسلمان پر کسے باشد، اس کی صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے قرآن مجید کے 5 حقوق عائد ہوتے ہیں. یہ ضرور ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہر شخص کی وسعت جو ہوگی اسی کے مطابق اس کی رسپانسبلٹی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی وہ اسی کے مطابق ہوگی. لیکن یہ کہ بہرحال یہ 5 چیزیں ہر ایک پر عائد ضرور ہوتی ہیں. نمبر 1، اسے مانے جیسا کہ ماننے کا حق، اس کے لیے اصطلاح کیا ہے؟ ایمان. نمبر 2، اسے پڑھے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، اس کے لیے تلاوت اور قرات اور مختلف الفاظ ہیں، مختلف اصطلاحات ہیں. نمبر 3، اسے سمجھے جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اس میں میں چاہتا ہوں کہ 2 اصطلاحات جو میں نے معین کی ہیں، ایک ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر قرآن، آج اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ 2 چیزیں جو ہیں فہم قرآن کے ضمن میں اس کے یہ 2 درجے آپ علیحدہ علیحدہ سمجھ لیں، باقی بات وہ پوری کر لوں. چوتھی چیز کیا ہے، چوتھا حق کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا جیسا کہ اس پر عمل کا حق ہے. اس کے ضمن میں بھی 2 اصطلاحات، حکم بالقرآن اور اقامت قرآن، اقامت ما انزل من اللہ، اور آخری حق کیا ہے؟ اس کو دوسروں تک پہنچائے، اپنی امکانی حد تک اس کی دعوت و تبلیغ پر کمر بستہ ہو جائے. یہ 5 حق ہیں جو ہر مسلمان پر اس کی صلاحیت اور استعداد اور وسعت و مقدرت کے اعتبار سے اسی کی مناسبت سے قرآن مجید کے ضمن میں عائد ہوتے ہیں. ان میں اب دیکھیے 5 کا جو درمیانی ہے وہ 3را ہے، وہ ہے تذکر بالقرآن اور تدبر قرآن. یہ تذکر اور تدبر میں فرق کیا ہے؟ سورہ قمر قرآن مجید میں ہے 27 پارے میں، 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک الفاظ فرمائے ہیں، ریپیٹ ہو کر یہ الفاظ آئے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے، رہنمائی کے لیے، تذکر کے لیے، تو ہے کوئی اس سے نصیحت اخذ کرنے کے لیے تیار؟ ہے کوئی جو آمادہ ہو؟ تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید انتہائی آسان کتاب، جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر یہ نہ ہوتی تو عامی انسان اس سے کیسے فائدہ اٹھاتا؟ ایک جو شخص کے عالم و فاضل نہیں ہے پھر وہ اس کے لیے اس میں ہدایت نہ ہوتی. ایک اعتبار سے اللہ نے اسے انتہائی آسان بنا دیا ہے، زبان انتہائی سلیس استعمال ہوئی ہے، جسے ادب میں کہا جاتا ہے سہل ممتنع، ایسی زبان اتنی آسان، اتنی آسان کہ ایک انسان اگر اس زبان کے اندر اپنے مفہوم کو ادا کرنا چاہے تو اسے مشکل محسوس ہو. کسی عالم و فاضل آدمی کے لیے ثقیل الفاظ میں اپنے مفہوم کو ادا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی بلند سطح سے نیچے اتر کر آسان زبان میں اس مفہوم کو دوسروں تک پہنچانا یہ مشکل ہوتا ہے. اسی لیے سہل ممتنع کہلاتا ہے، وہ آسانی جو انسان کے بس میں نہیں ہے. قرآن مجید سہل ممتنع کی مثال ہے. قرآن کہتا ہے عربی مبین، روشن عربی، صاف عربی میں ہم نے اس قرآن کو نازل کیا. پھر اس کا اسلوب ایسا ہے کہ ایک شخص ذرا سا، ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کے فہم کے لیے چاہے وہ ابتدائی درجے کا ہو، کم سے کم شرط یہ ہوگی کہ اتنی عربی زبان ضرور آدمی سیکھے، ایک براہ راست کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو جائے. یہ اس کے بغیر آپ فہم قرآن کی بات نہ کیجیے. اس کے بغیر تو یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے ثواب حاصل کر لیا جائے، ثواب ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی اپنی ایک میوزک ہے، ملکوتی ڈیوائن میوزک ہے، اس کا ایک غنا ہے. اگر اچھی قرآن قرآن کی ہو تو اس سے غیر محسوس طریقے پر بھی روح کو غذا ملتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ چینلز اوپن رہیں گے، لیکن جس کو فہم قرآن کہا جاتا ہے، اس کا کچھ فہم، اس کا کچھ علم، اس کی شرط لازم، کم سے کم شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنی عربی زبان انسان ضرور سیکھے کہ پھر وہ ہر وقت ترجمہ دیکھنے کا محتاج نہ رہے. کہیں بہت ثقیل لفظ آ گیا ہے، کوئی بہت ہی قرآن مجید میں شاذ کوئی لفظ استعمال ہوا ہے وہ آ گیا ہے، اس کے لیے نگاہ ہٹ جائے، آدمی دیکھ لے. لیکن یہ کہ پہم اس کا معاملہ یہ ہو کہ متن پڑھا، پھر ترجمہ دیکھا، پھر گئے متن پہ، کہاں چھوڑا تھا، پھر وہاں سے پڑھنا شروع کیا، تو اس سے جو اس کی تاثیر ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ جو آپ کے ذہن اور فکر کے اوپر اس کے اثرات مترتب ہونے چاہیے وہ نہیں، اور آپ کے دل پر جو اس کا نزول ہونا چاہیے وہ محال مطلق ہو جاتا ہے. یہ میں نے لفظ استعمال کیا علامہ اقبال کے ان شعر سے مستعار لے کر کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. پوری تفسیر کشاف پی جائیے، اگر قرآن آپ کے دل پر نہیں اترا ہے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ آپ علماء پر دھوس جما سکیں گے حوالے دے کر اور اس کی عبارتیں کوٹ کر کے، لیکن یہ کہ جو اندر جذب ہونا ہے، اور آپ کو معلوم ہے پانی وہی مبارک ہے جو زمین میں جذب ہو. جو زمین میں جذب ہی نہ ہو تو وہ پانی مبارک کہاں رہا، وہ تو نکل گیا. کلر زمین پڑی ہوئی ہے، پانی جو ہے اس پہ جذب ہی نہیں ہو رہا، اس کے اوپر تہ جمی ہوئی ہے، پانی بہ جاتا ہے تو اس سے کیا فائدہ زمین کو حاصل ہوگا؟ جب تک کہ پانی زمین میں جذب نہ ہو، جب جذب ہوتا ہے تو اب اس میں سے اس کی برکات کا ظہور ہوگا، اس کے اندر جو خزانے مزمر ہیں وہ ظاہر ہو جائیں گے. ہماری فطرت کے اندر اللہ نے جو خزانے رکھے ہوئے ہیں یہ نکلتے ہیں کب؟ جب کہ قرآن مجید ہمارے دل میں جذب ہو، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اتنی عربی جاننا ضروری ہے. تو ایک ہے تذکر بالقرآن، جس کی شرط لازم صرف یہی ہے، نیت صحیح ہو، انسان جو ہے واقعتاً طلب ہدایت کے لیے قرآن پڑھ رہا ہو، صرف ثواب کے اصول کے لیے کر رہا ہو، تو پھر ظاہر بات ہے اس کا علم و فہم تو حاصل نہیں ہوگا. لیس للانسان الا ما سعى، اور جو حضور نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، اگر صرف ثواب پیش نظر ہے تو ثواب ہی ملے گا، اور اگر اس کے علم اور ہدایت کا حاصل کرنا مقصود ہے تو پھر اس کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ ایک تو نیت درست ہو، اور نمبر دو یہ کہ کم سے کم اتنی عربی ضرور آتی ہو. میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں ان چیزوں پر اپنے اس کتابچے میں. اور دوسرا درجہ ہے تدبر قرآن. تدبر کے کیا معنی ہے؟ انسان منہمک ہو جائے، غرق ہو جائے، مستغرق ہو جائے، قرآن مجید ہی اس کا اوڑھنا بچھونا بن جائے، گویا کہ جیسے کہ انسان کو دھن سوار ہو جاتی ہے، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کرنا. اور وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی گہرائیاں اتھا ہیں، کہیں اس کی تہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی ذات غیر محدود لا متناہی، اس کا کلام بھی لا محدود اور لا متناہی ہے. نہ اس کا کوئی کنارہ ہے، یہ نا پیدا کنار سمندر ہے، ایسا سمندر جس کا کنارہ ہے ہی نہیں. ہمارا تصور سمندر کا وہ ہے بڑے سے بڑا ہو، اٹلانٹک اوشن ہو، پیسیفک ہو، بہرحال کنارے ہیں، لیکن یہ قرآن وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور بڑے سے بڑے سمندر کا بھی 6-7-8 میل پر جو ہے وہ بہرحال اس کی تہ آ جائے گی. قرآن وہ ہے خزانہ علم اور حکمت اور معرفت کا جس کی کوئی تہ نہیں ہے، یہ اتھا ہے. لہذا پوری پوری زندگیاں کھپا کر اپنی تمام بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر بھی قرآن مجید کا تدبر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لگے رہے. اور در حقیقت یہ جان لیجئے، وہ جو میں نے 4 ڈائمنشنز آپ کو گنوائی تھی، اب ان کے حوالے سے اس بات کو سمجھیں، عامی انسان کے لیے جو اس کی ہدایت اور رہنمائی ہے وہ صرف تذکر سے حاصل ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے لیے اللہ نے اس کو آسان بنا دیا. لیکن تمام آنے والے ادوار کے لیے اور فلسفہ و حکمت کی اعلیٰ ترین سطح پر اور تمدن کے پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہونے والے مسائل کے حل کے لیے اس قرآن مجید کے معدن کی کھدائی کرنی پڑے گی، اس کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کرنی پڑے گی. جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اس کے اندر تو آپ کو پھر اب اس کے اندر غوطہ زنی کرنی ہوگی. اس کی شرائط بڑی کڑی ہے، اس کے لیے تو پوری زندگی لگانی ہوگی. عربی زبان کا یہ میں نے تفصیل سے لکھ دیا ہے اس کتاب میں، تدبر قرآن کا چیپٹر علیحدہ ہے. اس کے لیے تو عربی زبان کا اعلیٰ ذوق انسان کے اندر جو ہے، اگر اس کا اعلیٰ ذوق پیدا نہیں ہوگا تدبر نہیں کر سکے گا. پھر یہ اپنے ظرف ذہنی کو وسیع کرنا، دنیا کے جو اس وقت علوم ہیں اس کا خزانہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنے دماغ میں لائیں گے تو آپ کے اپنے ذہن کا برتن وسیع ہوگا. میں سادہ سی مثال سے سمجھایا کرتا ہوں کہ آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، پانی آپ کو لینا ہے، لیکن آپ پانی لے سکیں گے اتنا ہی جتنا برتن آپ کے پاس ہے. ایک اگر گیلن کی آپ کے پاس کوئی بالٹی ہے تو ایک گیلن ہی لے سکتے ہیں. سمندر میں تو پانی جو ہے وہ اتھا ہے، لیکن یہ کہ آپ کی محدودیت ہے، آپ اس سے لے سکتے ہیں اپنے اس برتن کی وسعت کے مطابق. بالکل اسی طرح قرآن کے علم و حکمت کا خزانہ اتھا ہے، لیکن اس سے آپ تو لیں گے اپنے ذہن کی وسعت کے مطابق. ذہن ہی چھوٹا سا ہے، اس کے اندر کچھ معلومات ہے ہی نہیں، اس نے غور و فکر کے کوئی مراحل طے کیے ہی نہیں، اس نے خرد کی گتھیاں سلجھائی ہی نہیں، اس کے سامنے پرابلمز ہی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں معاشیات کے پرابلمز کیا ہیں اور سیاسیات کے کیا ہیں اور دستور و قانون کے کیا ہیں، تو اسے قرآن سے کیا ملے گا؟ اسے تو اپنے اسی ذہنی سطح کے مطابق ملے گا. تو قرآن مجید کا اس علمی سطح پر اس تدبر قرآن کا حق ادا کرنا، یہ تو یوں سمجھئے کہ کنٹینیوس پروسیس ہوگا، مستقل جاری رہنے والا عمل ہوگا. بدقسمتی سے یہ موضوع بالکل ذرا دوسری طرف بات نکل جائے گی، لیکن یہ بات جان لیجئے اختصار کے ساتھ کہ ہمارا زوال کا سب سے بڑا سبب یہی ہوا ہے کہ ہم نے اس قرآن مجید کے ساتھ اس تدبر کا جو عمل تھا اس کو ایک جگہ پر آ کر ترک کر دیا، وہ جامد ہو گیا، وہاں ایک جو ہے فل سٹاپ ایسا لگا ہے کہ پھر ہم نے آگے بڑھنے اور غور و فکر کو جاری رکھنے کے عمل کو جو ہے ترک کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے ہاں زوال کا آغاز ہو گیا. یورپ کو ہم نے جگا دیا تھا، ہوشیار کر دیا تھا، بیدار کر دیا تھا، اور یہ قیمتی متاع اس کے حوالے کر دی تھی، وہ جاگا اور آگے بڑھتا چلا گیا، اور ہم اس کے بعد، اس لیے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، آپ آگے نہیں بڑھیں گے تو لازماً پیچھے جائیں گے. یہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ پر کھڑے رہ جائیں. ہمارا تنزل اور ادبار شروع ہوا، ان کی ترقی اور ان کے اقبال کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس کے بعد ہم ان کے بھکاری بن گئے. علم میں ان کے بھکاری، نظریات میں ان کے بھکاری، فنون میں ان کے بھکاری، تہذیب میں ان کے پجاری، بلکہ بھکاری نہیں، ان کی ہر شے کو پوجنے والے، ان کی اقدار ہی گویا کہ اقدار ہے. جو اکبر الہ‌آبادی نے کبھی کہا تھا کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیئر میں چھپے. انگریزی اخبار میں بات چھپی ہے تو اس میں تو شک و شبے کا کوئی امکان ہی نہیں. یہ بھی آپ سمجھیے کہ آج سے 70-80 سال پہلے کی جو فضا تھی، یہ اس کی بات ہے جو کہی جا رہی ہے. بہرحال میں آج یہ چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے حوالے سے کچھ عملی چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اور مجھے آپ آج صفائی کے ساتھ ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت تو بعد میں آئے گی. آج مجھے آپ سے کچھ چندہ مانگنا ہے. اس چندے کے لفظ کو انڈر لائن کر لیجئے اور ذہناً اپنے آپ کو تیار کیجئے اس کام کے لیے. وہ چندہ کیا ہے وہ میں ابھی عرض کروں گا، لیکن اس کی تمہید کیا ہے کہ ہمیں اس قرآن کے ضمن میں، فہم قرآن کے ضمن میں، دو سطحوں پر کام جاری رکھنا ہے. پہلی سطح، عوامی سطح پر قرآن کا علم پھیلتا رہے، عوام کو بھی قرآن کی طرف راغب کیا جائے، کوئی ایسا ذریعہ کہ عمومی نشر و اشاعت ہو، لوگوں تک بات پہنچے، متعارف ہوں وہ قرآن سے. وہ تو ابھی تک اسے ایک مذہبی مقدس کتاب سمجھتے رہے. اس سے زیادہ یہ کہ یہ کوئی ہدایت کا خزانہ ہے، یہ کوئی علم اور معرفت کی کان ہے، یہ تو ان کے سامنے ہے ہی نہیں. لہذا ایک کام عوامی سطح پر کرنے کا، عوامی درس قرآن ہو، عوامی درس قرآن کے حلقے ہوں، چرچا ہو، ترجمہ قرآن ہو. اس ضمن میں اب میں اس وقت یہ نہیں عرض کر سکتا، آپ لوگوں میں سے اکثر کے سامنے ہے جو مسائی میری گزشتہ 21 برس میں اس شہر میں جاری رہی ہیں، اور الحمدللہ کہ وہ اب صرف اس شہر میں نہیں ہے، اس کا عالمی سطح پر اس وقت ایک چرچا ہے. میں آپ سے دعوے کے ساتھ اس پر کر رہا ہوں کہ پورے روئے ارضی پر جہاں بھی اردو بولنے والا کوئی شخص ہوگا، جہاں کہیں بھی پہنچے، وہ آسٹریلیا ہو، جنوبی افریقہ ہو، وہ یورپ ہو اور وہ امریکہ ہو، وہاں کیسٹس آج میرے پھیل رہے ہیں، چل رہے ہیں، کاروں میں لوگ سن رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہ در حقیقت ایک عمومی سطح پر بات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدمت کی توفیق دی اور اس نے قبول فرما لیا. اس کا یہ سارا ظہور ہے. اسی طرح کتابوں کا سلسلہ ہے، اسی طریقے سے مطبوعات کا معاملہ ہے، قرآن کانفرنسیں ہیں، قرآن تربیت، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس عوامی سطح پر، ایک عوامی سطح پر تحریک، ایک حرکت، ایک بات کے قرآن مجید کی طرف توجہات دوبارہ ہو جائیں، قرآن مجید سے عوامی سطح پر لوگوں کا تعارف ہو جائے. ایک کام تو کرنے کا یہ ہے جس کے بارے میں اس وقت مجھے کچھ مزید عرض نہیں کرنا ہے. دوسرا کام جو شروع سے میرے پیش نظر تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں 1965 کے اواخر میں یہاں منتقل ہوا ہوں لاہور، اپنی اس جد و جہد کو عملی آغاز کے لیے. اس کے بعد جو اولین میری دو کتابیں چھپے ہیں وہ ایک یہی ہے، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اور ایک ہے اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں اسلام دوبارہ ایک زندہ طاقت بن کر ابھرے، پھر ایک نظام جو ہے قرآن کا دنیا کے سامنے آئے، قرآنی تہذیب، قرآنی تمدن، قرآنی سیاست، قرآنی اقتصادیات کا دنیا میں صرف علمی سطح پر چرچا نہ ہو بلکہ بالفعل اس کا ایک نظام دنیا میں قائم ہو، تو اس کے لیے بڑے گہرے تشخیص کی ضرورت ہے کہ اس وقت علم اور فکر کی سطح پر کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. مغربی فکر اور فلسفہ اور مغربی نظریات اور مادہ پرستانہ نقطۂ نظر جو ہے وہ پورے گلوب کو انگلف کیے ہوئے ہیں، پورا کرہ ارضی جو ہے وہ اس کی گرفت میں آیا ہوا ہے. جیسے کہ اس سطح ارضی پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں فضا موجود نہ ہو، ہوا ہے، اسی طریقے سے پورے گلوب کے اندر یہ جراثیم جو ہیں اس کا ایک سسپنشن موجود ہے. اس میں مادہ پرستی ہے، اس میں الحاد ہے، اس میں دنیا پرستی ہے، اس میں اصل مقصود و مطلوب دنیا کا بن جانا ہے، اس کی جو تہذیبی اقدار ہے، اس کا جو علمی نقطۂ نظر ہے، یہ پورے گلوب کو اس نے ہڑپ کیا ہوا ہے اور اپنے تسلط کے اندر لیا ہوا ہے. تو آسان کام نہیں ہے اس پورے تسلط مغربی فکر کا جو استیلا ہے، اس کو ختم کر کے اور ایک جوابی تحریک برپا کرنا کہ بلند ترین علمی سطح پر قرآن کی بات آئے. ایک وہ بات میں کر چکا ہوں، عوامی سطح پر قرآن کی دعوت و تبلیغ وہ اپنی جگہ پر کرنے کا ایک کام ہے، لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی حقیقی معنی میں نشأت ثانیہ ہو، اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ اسلام پھر ایک غالب نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا میں قائم ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو کرہ ارضی پر، تو پھر اس کے لیے اعلیٰ ترین علمی سطح پر بات ضروری ہوگی، اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اس کے لیے نوجوانوں کو تلاش کرنا ہوگا، پھر ان نوجوانوں کو آمادہ کرنا ہوگا، ایسی کوشش کرنی ہوگی کہ وہ اتنے موٹیویٹ ہو جائیں کہ اپنے اعلیٰ ترین کیریئرز کو وہ خیر بات کہہ کر ہمہ تن تعلیم و تعلم قرآن، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کام میں لگ جانے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ کام پھر ان کی تربیت ہے، ان کو مناسب ماحول فراہم کر کے دینا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں اگر اس طریقے سے کہیں آپ تیار کر رہے ہوں تو ان میں سے چند ہی دانے نکلتے ہیں کہ جن میں واقعتاً کوئی کریٹو ورک کرنے کی صلاحیت ہو، کوئی تخلیقی کام کر سکے. تخلیقی سے ذرا کم تر درجے میں تحقیقی کام ہوتا ہے، ریسرچ ورک ہے، آپ نے 100 کتابیں پڑھی ہیں، ادھر ادھر سے چیزوں کو جوڑ کر کوئی نیا آئیڈیا آپ نے پیش کر دیا ہے. تو تخلیقی، پھر تحقیقی، اس سے نیچے اتر کر تدریس تو ہے بڑے پیمانے پر، وہ جو علمی کام اگر نہیں کر سکتا تو اسی دعوت قرآنی کی عوامی سطح پر تدریس و تبلیغ کا کام تو کر سکے. تو مختلف جو ہیں جتنے بھی نوجوان اس کام میں آئیں ان کو پھر اس کام کے اندر لگانا، ان کی صلاحیت کے اعتبار سے ان کی سفٹنگ کرنا، انہیں علیحدہ علیحدہ کرنا کہ جو تخلیقی کام کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو اس کام کے لیے جو اس کے لیے مناسب
چیزیں ہیں وہ فراہم کی جائیں، اس کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں، جو تحقیقی کام کر سکتا ہے اس کے لیے مناسب ماحول تیار کیا جائے، اور جو لوگ اس سے بھی نیچے اتر کر کم سے کم تبلیغ اور عوامی سطح پر قرآن مجید کا تعارف جو میں نے نمبر ایک پر آج بیان کیا ہے اس کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ اس کام کے اندر لگ جائیں۔ یہ ہے در حقیقت وہ نقشہ کار جو 1967 میں مئی کے مہینے میں، یہ آج مئی ہی کا مہینہ ہے، مئی 1967 میں میں نے وہ مضمون لکھا تھا جو اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کے نام سے وہ تباہ ہوا ہے، اس کے بہت سے ایڈیشن اس کے بھی نکلے ہیں۔ میرے اس پورے کام کے اصل میں بنیادی کتاب کے یہی دو ہیں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اور اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام۔ میں نے اسی میں اسی کتابچے میں قرآن اکیڈمی کا تصور پیش کیا تھا۔ یہ 1967 کی بات ہے، آج 1987 ہے، پورے 20 برس گزر چکے ہیں، اور میں دنیا میں اپنے آپ کو انتہائی خوش قسمت انسانوں میں سے سمجھتا ہوں، اللہ کا بہت بڑا فضل اپنے اوپر سمجھتا ہوں۔ ایک شخص کے لیے اس سے بڑی خوشائند بات کیا ہوگی کہ وہ ایک خواب دیکھتا ہے، 1967 میں وہ ایک خواب تھا کہ ایک اکیڈمی ہو، اعلی سطح کا ادارہ ہو، اس میں نوجوان ہو، وہ ہمہ وقت اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقت کرنے کے ارادے سے آئیں، وہاں ایک لائبریری کا بھی اہتمام ہو، درس و تدریس بھی ہو، ان کو ایک مناسب ماحول فراہم کیا جائے۔ یہ خواب تھا، 1967 کا خواب، اور یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ خواب کبھی مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا تھا، دارالارشاد کے نام سے کلکتے میں انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا۔ وہ ابوالکلام، بارہا میں نے کہا ہے مجھے دلچسپی اس ابوالکلام سے ہے جو 1912 سے 1920 تک ہمیں نظر آتا ہے، ابو الہلال اور البلاغ والا ابوالکلام، حزب اللہ قائم کرنے والا ابوالکلام، قرآن اور جہاد کی طرف لوگوں کی توجہات کو مبذول کرانے والا ابوالکلام۔ جب اس نے یہ کام کیا تو دارالارشاد بھی قائم کیا۔ میرے اس کتابچے کے اندر اس کی وہ عبارتیں ہیں، اسلام کی نشت ثانیہ کرنے کا اصل کام کوٹ کیا ہے میں نے، کہ ایسے ہمیں مبلغین چاہیے کہ نوجوان تعلیم یافتہ مبلغین جو قرآن مجید کے علم و حکمت کے پرچارک بن جائیں، اور اس کے صرف علم کے نہیں عمل کے بھی نمونہ بن کر لوگوں کو دکھائیں۔ اس کے لیے دارالارشاد کے نام سے ادارہ قائم کیا، لیکن اس کے بعد 1920 میں افسوس کہ وہ کچھ علماء کی مخالفت کی وجہ سے بددل ہو کر وہ کام چھوڑ گئے۔ پھر وہ کانگریس میں جو شامل ہوئے تو اپنی پوری زندگی جو ہے 38 برس انہوں نے اس کانگریس کی نظر کر دی ہے۔ لہذا جب سیاسی دلچسپیاں اور مصروفیات زیادہ ہو گئیں تو دارالارشاد بھی ٹھپ ہو گیا، وہ کام آگے نہیں چلا۔ دوسری مرتبہ اس خواب کو دیکھا ہے ایک اور عظیم شخص نے، ایک اعتبار سے اس دور کا عظیم ترین شخص، ایک اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس کو آپ کلی فضیلت نہ سمجھیے، جزوی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ ایک اعتبار سے علامہ اقبال میرے نزدیک اس دور کی عظیم ترین شخصیت، انہوں نے یہ خواب دیکھا دارالاسلام کا خواب، وہ دارالارشاد تھا، یہ دارالاسلام تھا، کہ ان کے ایک معتقد نے ان سے کہا کہ میرے پاس زمین بھی ہے، پیسہ بھی ہے، میں کچھ ادارہ دین کی خدمت کا قائم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چودھری نیاز علی صاحب، اب وہ دفن ہے جوہر آباد میں، یہاں آ گئے تھے ہجرت کے بعد، یہ ایک سول انجینئر تھے، انہوں نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا، معتقد تھے علامہ اقبال کے، ریٹائر ہو کر آ گئے تھے، فارغ بھی تھے، زمیندار بھی تھے بڑے، پیسہ کافی تھا، تو جب انہوں نے یہ کہا تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ میری بہت عرصے سے خواہش تھی، اگر تم اس کو پورا کر سکو تو کرو۔ انہوں نے پوچھا انہیں اور کیا چاہیے تھا، وہ تو خود پیشکش کر رہے تھے کہ کہیں دیہات شہر کی فضا سے کہیں باہر دور کوئی ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں مسلمان گریجویٹس کو رکھا جائے۔ یہ گریجویٹ بھی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ 1932-33-34 کا گریجویٹ، آج کا گریجویٹ نہیں، آج کا گریجویٹ تو پرائمری کے برابر کا ہو کر رہ گیا ہے، اس سے زائد اس کی وقت اور حیثیت نہیں رہی، لیکن اس وقت کا گریجویٹ، کہ گریجویٹس کو وہاں رکھا جائے اور انہیں قرآن مجید پڑھایا جائے۔ اب ظاہر بات ہے گریجویٹس کو قرآن ہمارے ہاں کے عام مولوی تو نہیں پڑھا سکتے تھے، انہوں نے جو چیزیں پڑھی وہ ان مولویوں نے پڑھی نہیں، ان علماء کے کورس میں وہ شامل نہیں، وہ اشکال پیش کریں گے تو کیسے حل کریں گے۔ لہذا پھر وہ ادارہ بنا، دارالاسلام کی عمارتیں بنوائیں، اس کے بعد ایک خط لکھا علامہ اقبال نے الحضر کے اس وقت کے جو عالم اسلام کی قدیم ترین یونیورسٹی مصر کی، اس کے ریکٹر کو خط لکھوایا کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے جو جدید علوم پر بھی نگاہ رکھتا ہو، جدید فکر پر بھی نگاہ رکھتا ہو، اور ہمارے نوجوان گریجویٹس کو انگریزی میں قرآن پڑھا سکے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عربی یہ نہیں جانتے، ظاہر بات ہے کہ وہ عربی میں پڑھائے گا تو یہ کیا سمجھیں گے، اور اردو وہ نہیں جانتا پڑھانے والا تو 20 کی زبان انگریزی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے انگریزی پڑھی ہے، وہ اگر انگریزی میں پڑھا سکے، وہاں سے معذرت کا خط آ گیا کہ نہیں ہمارے پاس ایسا کوئی آدمی نہیں، وہ اسکیم وہاں ٹھپ ہو گئی، ادارہ ضرور بنا لیکن جو اصل اسکیم تھی وہ نہیں چل پائی۔ وہی خواب سن 67 میں دیکھا، علامہ اقبال کا میں معتقد ہوں، مجھے بھی ان سے ایک نسبت باطنی ہے، پھر مجھے تو مولانا ابوالکلام آزاد سے بہت ہی زیادہ نسبت باطنی ہے جس کا میں مدعی ہوں، صرف اس تخصیص کے ساتھ کہ وہ ابوالکلام، بات کے ابوالکلام سے مجھے بحث نہیں۔ لہذا میں نے بھی یہ خواب سن 67 میں دیکھا، قرآن اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ ہو، اعلیٰ ترین اس میں جو ہمارے یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، ایم اے کر چکے ہوں، ایم ایس سی کر چکے ہوں، ایم بی بی ایس کر چکے ہوں اور انجینئرنگ کر چکے ہوں، جو ادھر سے فارغ التحصیل ہو جائیں وہ اب آئیں، وہ عربی سیکھیں، وہ استعداد بہم پہنچائیں، وہ قرآن میں غوطہ زنی کے لیے جو ضروری صلاحیتیں ہیں وہ بہم پہنچائیں، تاکہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھول دے کہ اعلیٰ ترین علمی سطح پر قرآن مجید کی ہدایت اور رہنمائی، اس دور کی اجتماعیت کے لیے قرآن مجید کی رہنمائی، اس کو وہ پیش کرنے کے قابل ہو سکے۔ یہ آئیڈیا تھا 67 میں جو میں نے مضمون لکھا، الحمدللہ اس میں یقیناً آپ حضرات کا تعاون شامل ہے، میرا خون پسینہ بھی لگا ہے، میری راتیں اور میرے دن بھی اس میں کھپے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال ایک اکیلا چنا جو ہے وہ پہاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا، اسے کچھ نہ کچھ معاونین، ساتھی، مددگار درکار ہوتے ہیں، یقیناً مجھے وہ مدد ملی ہے تو یہ کام ہو سکا ہے۔ ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، مجھے ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ یہی بات کہی تھی مولانا عبید اللہ سندھی نے رحمت اللہ علیہ، جب ان کی جلا وطنی ختم ہوئی اور وہ ہندوستان واپس آئے تو وہ ان کا فرمانا ہے کہ سیدھے امرتسر گئے، اور مولانا ثناء اللہ امرتسر ہی کے ہاں وہ مہمان تھے، وہاں جیسے ہوتا ہے مساجد میں کوئی درس قرآن کی کوئی محفل ہو رہی تھی اور مولانا وہاں درس دے رہے تھے، تو وہاں مولانا عبید اللہ سندھی نے جا کر اور گریبان سے پکڑ لیا، وہ شخص بڑا ملنگ قسم کا آدمی تھا اور بہت درویش، اس کو ان چیزوں کی اور یہ پروٹوکول اور یہ ادب ودب جو ہے وہ بہت سی منزلیں طے کر چکا تھا، لہذا یہ چیزیں اس کے راستے میں حائل نہیں ہوتی تھیں، تو گریبان سے پکڑا، یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ چشمدید گواہ اس وقت، اور پکڑ کر کہا کہ مولوی صاحب کیا ان کو قرآن پڑھا رہے ہو، یہ جو تمہارے سامنے آتے ہیں روز نماز پڑھنے کے لیے ان کو قرآن پڑھا کر کیا لوگے، جاؤ نوجوانوں کے پاس انہیں قرآن پڑھاؤ، مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے، معاملہ جو ہے زندگی کی زمام کار ان کے ہاتھ میں آنے والی ہے، اگر قرآن پڑھانا تو انہیں پڑھاؤ۔ اور یہی بات اصل میں مجھے آج جب سوچ رہا تھا کہ مجھے یہ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں تو میرا ذہن منتقل ہوا کہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک اس عرض لاہور میں درس قرآن دیتے رہے اور روتے رہے، وہ ان کی اگر وہ تقریریں سننے والے آج بھی یہاں موجود ہوں گے، بارہا کہتے تھے کہ اے لاہوریوں تم اپنے لخت جگر کو 1400 برس انگریزی نظام تعلیم کے حوالے کرتے ہو، گریجویٹ بنواتے ہو، یہ 14 سال ہمارے پاس بھیجو، ہم انہیں دین پڑھائیں، ہم انہیں علم سکھائیں، ہم وہ خزانہ جو ہمارے پاس علم و حکمت کا ہے وہ انہیں دیں۔ لیکن کتنے لوگ متوجہ ہو، یہ آپ سب کو معلوم ہے، یہ سرحدر حقیقت، یہ جو غفلت ہے عوامی سطح پر، یہ عدم تعاون جو ہوتا ہے ایسے کاموں کے ساتھ، جو بھی اس کے لیے اپنی محنت کرتا ہے وہ اپنا اجر و ثواب اللہ کیا محفوظ کر لیتا ہے، آپ تعاون نہیں کریں گے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس نے اگر اپنے آپ کو کھپا دیا، اپنی زندگی لگا دی، وہ اگر بددل ہو کر چھوڑ نہیں گیا اس راستے کو، آخری سانس تک اگر اس بات کے لیے پکارتا رہا ہے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے کوئی بھی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ جو اس پر چھاپا مار سکے۔ لیکن اصل میں لوگ ناکام ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں ان کے اوپر حجت قائم ہوتی ہے، ان کی جواب دہی اللہ کے ہاں کڑی ہو جاتی ہے۔ اگر مولانا احمد علی کے قریب کوئی شخص نہیں آیا اور اسے معلوم ہی نہیں کہ کوئی مرد درویش ہے جو اس کی ندا لگا رہا ہے، وہ اتنا جواب دہ نہیں ہوگا اللہ کے ہاں جتنا وہ لوگ کہ جو بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کے سامنے زانو ادب طے کرتے تھے اور تلمس کا انداز اختیار کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے بیٹوں کو ادھر راغب نہیں کیا، انہوں نے ان کو لگایا تو انہیں دنیاوی کیریئرز کے اندر وہ انجینئر بنے اور ڈاکٹر بنے اور یہ بنے اور وہ بنے، اور انہیں اس دولت سے انہوں نے محروم رکھا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دیں گے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور یہی بات آج میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں، پہلے بھی کہی ہے لیکن آج میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ میری آج کی تقریر کا اصل مقصود ہی آپ سے چندہ مانگنا ہے۔ اب ہم نے جو نئی اسکیم شروع کی ہے، میرے اس قرآن مجید کے حقوق میں اگر آپ پڑھیں گے، اسے پڑھیے خدا کے لیے، بارہا میں نے استدعا کی ہے، کوئی بھی یہاں کا شخص ایسا نہ رہے آنے والا جو اس رمضان مبارک میں چاہے اس نے پہلے پڑھے ہوں یہ دونوں کتابچے، لیکن اب پھر وہ ان کتابچوں کا مطالعہ کرے تاکہ میرے اس کام کو سمجھ سکے۔ وہ نہ ہو کہ میں بھی یہی کہتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں کہ ہر کسے ازن نے خود شد یار من وس درون من نجس تسرار من، ہر شخص اپنے خیال میں میرا دوست بھی بنا رہا، معتقد بھی بنا رہا، مجھ سے محبت بھی کرتا رہا، لیکن یہ کہ اس نے کبھی میرے دل کے اندر جھانک کر یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کس غم کے اندر گھلا جا رہا ہے، اس کو کون سی فکر دامنگیر ہے، اس کے سامنے کون سا کام ہے، کون سی چیز ہے کہ جس نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. اگر اس کی فکر آپ نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کہ میں عرض کروں گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بھی اسی طریقے سے کہتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. آپ حضرات پھر دیکھیے، پھر سوچئے، یہ نہ سمجھیے کہ آپ پڑھ چکے ہیں، پھر پڑھیے. میں نے اس میں ایک قرآنی یونیورسٹی کا کانسیپٹ پیش کیا ہے، ایک ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جس کا مرکزی شعبہ قرآن، اور جو بھی اس یونیورسٹی میں آئے اس شعبے کا تو وہ لازمن طالب علم ہو. پھر یہ کہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، زوالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، باٹنی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ہسٹری ہے، جغرافی ہے، اکنامکس ہے، تمام شعبے ہوں لیکن مرکزی شعبہ اس کا قرآن مجید ہو کہ ہر شخص کے لیے لازم ہے قرآن کا پڑھنا. پھر جس علم کو وہ پڑھے گا، قرآن سے جو اخذ کرے گا، اپنے خاص علم میں، اپنے شعبے میں جو رہنمائی اور جو بصیرت اسے قرآن سے حاصل ہوگی، پھر وہ اس کو لوگوں تک پہنچا سکے گا. اور مختلف شعبوں کے اندر جو ہے اس طرح ایک رینائسنس کی ضرورت ہے، ایک تحریک احیاء علوم نہیں، تحریک احیاء علم کی ضرورت ہے. ہمارے نزدیک علم جو ہے ایک وحدت ہے، یہ در حقیقت اجزاء میں منقسم نہیں ہے. یہ تو ہمارے جیسے جیسے اسپیشلائزیشن بڑھتا چلا جا رہا ہے، برانچنگ ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ علم تو در حقیقت ایک وحدت ہے، یہ ایک آرگینک ہول ہے. تو احیاء علم کی ضرورت ہے. دو چیزیں میں نے اپنے اس کتابچے میں اسلام کی نشت ثانیہ میں پن پوائنٹ کی ہیں، ایک تجدید ایمان اور ایک احیاء علم. اور ان دونوں کے لیے جو مبنا ہے، جو منبع اور سرچشمہ ہے، جو اس کی اساس ہے، جو اس کا مرکز و محور ہے، وہ ہے قرآن حکیم. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں میری زندگی میں وہ وقت بھی آ جائے کہ قرآن مجید کے نام پر ایک یونیورسٹی قائم ہو. میں نے سنا ہے لاہور میں اس کا چرچا بھی ہے، ضروری نہیں کہ ہر کام میرے ہاتھوں، کوئی اور اللہ کا بندہ اسے کرے. میں نے تو وہ شعر پڑھا تھا پچھلے دنوں بھی کہ محبت کیوں جمع گردد رقابت از میں آخیزد، یہ تو کسی مقصد کے ساتھ لگن جو ہے اس کی پختگی کی علامت ہے. اگر اس مقصد کو میرے ہاتھوں پورا نہیں ہوتا میں دیکھ سکتا، تو کسی اور کے ہاتھوں ہو جائے تو ہمیں تو مقصد عزیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی اور کو توفیق دے. لیکن یہ کہ یہ نقشہ جو ہے، جیسے ہی میں نے قرآن اکیڈمی کا نقشہ پیش کیا تھا، وہ اسلام کی نشت ثانیہ میں ہے، اسی وقت میں نے ایک قرآنی یونیورسٹی کا تصور پیش کیا تھا. لیکن ظاہر بات ہے کہ جو بھی محدود وسائل و ذرائع ہیں، ظاہر بات ہے میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ میں نے نہ کسی بیرونی کسی حکومت سے کوئی مدد لی ہے، نہ یہاں کی حکومت سے ایک پیسے کی کوئی مدد لی، کوئی گرانٹ کسی زکات فنڈ سے، کسی اوقاف فنڈ سے. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میرا دامن اس سے بالکل پاک ہے، ایک پیسے کا دھبا بھی نہیں. پھر یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، وہ شعر میں نے سنایا تھا کہ کرم تیرا کے بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں. میں نے کسی سرمایہ دار کے ساتھ اپنے آپ کو نقی نہیں کیا، صحیح یا غلط کوئی نسبت میری کسی سرمایہ دار کے ساتھ نہیں ہے، میرے تو وہی جو میرے ساتھی ہیں، چاہے وہ طبقہ متوسطہ کے لوگ ہیں، چاہے وہ طبقہ جو زیریں ہیں ہمارے معاشرے کا اس کے لوگ ہیں، انہوں نے سارا ایثار کیا ہے، انہوں نے قربانی کی ہے، انہوں نے وسائل فراہم کیے ہیں، اسی سے یہ کام ہوا، جس تدریج سے ہو رہا ہے میں اس پر مطمئن ہوں. میں نے تو عرض کیا کہ میں اپنے آپ کو خوش قسمت ترین انسانوں میں سے سمجھتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے، کوئی باپ ایسا ہو کہ وہ یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ میرے بچے کے لیے میڈیکل کا بھی امکان ہے، اور میرے بچے کے لیے انجینئرنگ کا بھی امکان ہے، اور اس کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں، پھر بھی وہ یہ طے کرے کہ نہیں، مجھے اپنے بچے کو قرآن مجید کے علم کے لیے، جو ہائیسٹ کیریئر ہو سکتا ہے، جو سب سے زیادہ سنہری ہو سکتا ہے کیریئر، اگر ہمیں ذرہ برابر بھی اعتماد اور یقین ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک پر کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، متفق علیہ ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، تم میں بہترین لوگ ہوئے ہیں. بعض لوگ غلط ترجمہ کرتے ہیں، تم میں بہتر لوگ ہوئے ہیں، بہتر نہیں، بہترین. عربی زبان میں یہ جو انگریزی میں تین ڈگریز آتی ہیں، گڈ، بیٹر اور بیسٹ، اس کے بجائے عربی میں دو ہی ہیں. لیکن اگر تو آئے وہ جو دوسری ڈگری ہے اس کے ساتھ من آ جائے تو وہ کمپیریٹو ہے، اور بغیر من کے آئے تو وہ سپرلیٹو ہے. اگر یہ کہا جائے انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں، تو یہاں خیر کا ترجمہ بہتر کیا جائے گا. جہاں وہ من کی اضافت نہ ہو بلکہ صرف یہ ہو کہ خیر و کم، تم میں بہترین لوگ، تم میں سب سے اعلیٰ لوگ، تم میں سب سے اونچے لوگ وہ ہیں جن کا کہ مشغلہ ہی یہ ہو، جو زندگی کا کیریئر ہی اس کو بنا لے کہ الذی، وہ لوگ جو تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اب سیکھنے سکھانے کے وہ سارے لیول ذہن میں رکھیے، اگر کسی میں عوامی سطح ہی پر قرآن کو سکھانے اور عام کرنے کی استعداد ہے تو وہ اس میں لگے گا، وہ بھی اللہ کے ہاں خیر و کم کے درجے میں آئے گا. کسی کے اندر اعلیٰ علمی صلاحیت ہے، کوئی کسی اونچے علمی سطح کے اوپر قرآن مجید کے علم و حکمت کو عام کر سکتا ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے، اس سے بھی بہتر درجے میں وہ خیر و کم کی جو ہے نوید کا وہ مستحق ہوگا. اگر ہمیں کچھ بھی یقین ہے، اس کے رسول کے دعوے آسان ہیں لیکن ہر شخص جو ہے اپنے گریبان میں جھانکے، یقین ہے مجھے اس پر، اگر یقین ہو تو اس کا ظہور ہوگا میرے عمل میں. میں نے کتنی محنت کی قرآن کو سیکھنے پر، میں نے کتنی محنت کی قرآن کے سکھانے میں، میں نے اپنی اولاد کے لیے کب پسند کیا کہ وہ قرآن سیکھے اور سکھائے، میں نے یہ چاہا یا نہیں چاہا. یہ ضرور ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دارالعلوم میں داخل کر دیجئے، اس لیے کہ وہاں کا ماحول جیسا کچھ ہے مجھے بھی معلوم ہے. پھر یہ کہ وہاں، چونکہ وہاں بھی ایک طرفہ معاملہ ہے، وہاں دنیاوی علوم نہیں ہے، جدید علوم نہیں ہے، جدید فکر نہیں ہے، تو وہ معاملہ یہ تو ہے کہ بہرحال جو وہ اپنی جگہ پر مفید کام کر رہے ہیں کر رہے ہیں، اس سے کم ہماری مسجدوں میں امام اور خطیب جو ہیں وہ تو ہمیں مل رہے ہیں، ہمارا یہ دینی اور مذہبی ڈھانچہ تو قائم ہے، لہذا ان کی خدمات کا اپنی جگہ پر اعتراف ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ میں نہ، میں نے خود یہ کیا کہ اپنے بچوں کو میں نے دارالعلوم میں داخل کیا ہوتا، نہ میں آپ کو اس کا مشورہ دے رہا ہوں. آپ پڑھائیے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ آپ دیکھیے اتنی اٹیچمنٹ ان کی ہو جائے کہ پھر وہ ہمتن ہم وقت اپنے آپ کو قرآن مجید ہی کے ساتھ وقف کرنے کے لیے تیار ہو، اسی کے سیکھنے سکھانے کو وہ اپنا اصل کیریئر بنا لیں. اس کے لیے اگر آمادہ ہیں، تیار ہیں، تو ہم نے جو درمیانی اسکیم شروع کی ہے وہ یہ ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کے اندر شریک ہو سکیں. وہ یہ ہے کہ ایف ایس سی کا بچہ ہے، وہ ہمیں دیجئے، جیسے کہا کرتے تھے مولانا احمد علی، ہمیں دو، ہم اسے کچھ اور بنائیں گے، تم کچھ اور بنا رہے ہو. تم نے وہاں ان کو بھیجا ہے کہ جہاں پیسہ ہے، جہاں دنیاوی اعتبار سے کوئی روشن اور تابناک کیریئر ہے، ہم تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہے ہیں جہاں عاقبت ہے، دین ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوید ہے، جہاں فضا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو ہمیں اپنے بچے دیجئے، یہ سب سے بڑا چندہ ہے، یہ سب سے بڑا ایثار ہے، یہ سب سے بڑا انفاق ہے. کوئی کروڑ پتی اگر 1,00,000 روپے کا چیک بنا کر ہمیں دے دے گا، میری نگاہ میں اس کی وہ وقت نہیں ہے جتنی کہ اس کی وقت ہوگی کہ کوئی شخص، کھاتے پیتا شخص، جو اپنی زندگی کے اندر اپنا بھی کوئی مقام رکھتا ہے، جو اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ دنیاوی کیریئر جو ہے اس کی تعلیم دلوا سکتا ہے، وہ اگر طے کرتا ہے کہ نہیں، میرا یہ بچہ اب یہ ہوگا، اس کام کے لیے وقف ہو جائے گا کہ یہ دین سیکھے اور سکھائے اعلیٰ ترین علمی سطح پر، پھر یہ کہ وہ اس ماحول میں پلے بڑھے ہوں کہ ان میں احساس کمتری نہیں ہے، وہ لوگ جو ہے لوگوں سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں، ان کے اندر وہ ساری جو بھی کچھ احساس محرومی اور احساس کمتری کی وجہ سے جو منفی احساسات پیدا ہو جاتے ہیں وہ ان سے بچے ہوئے ہوں، اور وہ پھر دین کو سیکھیں اور اعلیٰ ترین علمی سطح کے اوپر اس کو پھیلائیں. یہ سب سے بڑا چندہ ہے جو مجھے درکار ہے. میں آج جو بھی میرے پاس امکانی حد تک جو بھی تاکید کرنے کی صلاحیت ہے، میں اس کے ساتھ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھے چندہ درکار ہے، مجھے وہ نوجوان چاہیے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمیں چاہیے کچھ لوگ، وہ اگر آئیں گے، ہم نے حجت قائم کر دی، ہم نے اعلان کر دیا، اب اگر نہیں آتے ہیں، آپ کی طرف سے آپ کے نوجوان نہیں آتے ہیں، تو حجت آپ پر ہوگی، جواب اللہ کے ہاں آپ دیں گے، میرے پاس مجھے کوئی جواب دہی وہاں نہیں کرنی ہوگی. اور میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید میں انفاق پر جتنا زور آیا، خرچ کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں. آپ سمجھتے ہیں شاید یہ صرف روپے پیسے کا خرچ ہے، جہاں آتا ہے انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے. سب سے بڑا رزق جو اللہ نے انسان کو دیا ہے، اگر آپ تجزیہ کریں گے تو سب سے بڑا رزق جو مجھے اس نے دیا ہے وہ کچھ ذہانت ہے، فطانت ہے، صحت ہے، زندگی ہے، یہ میرے داخلی رزق ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. ہر شخص کو اللہ نے برابر ذہین نہیں بنایا، ہر شخص نے اللہ میں برابر استعداد، اللہ تعالیٰ نے برابر استعدادات نہیں رکھی. جس کو کسی پہلو سے اللہ تعالیٰ نے کوئی اضافی حصہ عطا فرمایا، یہ اس کا نصیب ہے، یہ اس کا رزق ہے. عربی زبان میں رزق کے معنی صرف یہ کھانا پینا نہیں ہے، بہت بڑے مغالطے میں لوگ ہیں. ایک جگہ سورہ واقعہ میں لفظ آیا ہے، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اے لوگوں تم نے اپنا رزق یہ ٹھہرایا ہے کہ تم قرآن کی تکذیب کر رہے ہو، محمد الرسول اللہ کی تکذیب کر رہے ہو. معلوم ہوا کہ رزق کے معنی نصیب ہیں. تم نے اپنا حصہ یہ قرار دیا، تم نے اپنا نصیب یہ بنایا، تم نے اپنا رزق اسے بنایا کہ تکذیب کر رہے ہو، جھٹلا رہے ہو محمد کو اور قرآن کو. تو رزق جان لیجئے صرف کھانے پینے یا روپے پیسے کا نام نہیں ہے. جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ جسم بھی اس کا دیا عطا کردہ رزق ہے مجھے، اس میں جو قوتیں صلاحیتیں ہیں، جو فیکلٹیز ہیں، وہ اللہ کا رزق ہے. اور میرے جسم سے باہر ہو کر مال اور دنیا کی جو ساز و سامان ہے اور جو رشتہ داریاں ہیں، یہ سب بھی اللہ کا رزق ہے. لیکن میرے اپنے وجود سے خارج جو سب سے بڑا رزق ہے اللہ کا، وہ اولاد ہے جو سب سے بڑا رزق ہے. اس کو لگانا، اس کو کھپانا، یہ سب سے مشکل، سب سے کٹھن کام. اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے بچے اس کام میں لگے. میں نے انہیں دارالعلوم میں نہیں بھیجا، ایک نے MBBS کیا، ایک نے MA فلسفے میں کیا، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ میرے دائیں اور بائیں بازو بنے ہوئے، وہ میرے دست و بازو ہیں، میرے کام میں لگے ہوئے، اور جو بھی میں کام کر رہا ہوں اس میں وہ میرے اس وقت دست و بازو بن گئے. اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہوگی. اور میرے دو بچے اور ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، میرے داماد ہیں اس کام کے اندر لگے ہوئے. یہ اللہ کا فضل ہے. اس وقت ذکر صرف اس لیے کر رہا ہوں، کوئی فخر کرنے کے لیے نہیں، کوئی آپ پر دھوس جمانے کے لیے نہیں، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سے کہہ رہا ہوں تو یوں نہیں کہہ رہا کہ میں نے نہ کیا ہو، جو کچھ میں نے کیا ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہوں. میری جو بھی اس میں میری پرائیورٹیز نہیں ہیں، میں نے جو کچھ سوچا ہے، میں نے جس کی عملی مثالیں اور ثبوت آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، وہ بات نہیں ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. الحمدللہ کہ وہ بات نہیں ہے، میں نے یہ کام کیا ہے. اور اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلا چندہ مجھے جو درکار ہے آپ سے، وہ آپ کی اولاد کا چندہ ہے، آپ کے لخت جگر، جو محبوب ترین شے ہے آپ کو دنیا میں. سورہ تغابن کا درس ہوا ہے، بارہا ہوا ہے، اس میں اولاد کو اللہ نے دونوں کے ساتھ بریکٹ کیا. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. علائق دنیاوی میں محبوب ترین بیویاں اور اولادیں، بیٹے. اور دوسری طرف انما اموالکم و اولادکم فتنہ. دنیا میں ایسٹس جو ہے انسان کے، مال اور اولاد، اولاد دونوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہے. سورہ تغابن کے دوسرے رکوع کا جا کر مطالعہ کیجئے گا. تو یہ ہے جو چندہ مجھے آپ سے درکار ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.